الله أكبر.
نار الرسالة
يا رسول الله،
نار الهدري
يا ولي،
وغالب الأنسلة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على
والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ 6 دن انشاءاللہ اربعین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کو پیش کروں. ان گزارشات کو پیش کرنے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تعظیم شعائر الہی اور اہداف کربلا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے قرآن کریم کی سورہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی قدر، کیوں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور ہمارا مقصد کیا ہے اور گفتگو کا طریقہ کار کیا رہے گا، یہ میں مقدماتاً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ گزارشات کو اپنی خدمت میں عرض کروں گا. طول تاریخ انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر آج تک، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم
اور اسلام کے ظہور سے لے کر آج تک، دنیا میں جتنے بھی بڑے انقلابات پیش آئے ہیں، جہاں کہیں پر بھی دنیا میں انسانیت نے آزادی کو طلب کیا ہے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہا ہے، حریت فکری کو طلب کیا ہے، کربلا وہاں پر درسگاہ اور نشان منزل کے عنوان سے خصوصاً واقعہ کربلا کے وقوع سے لے کر آج تک کوئی مقام آپ کو تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا. یہ مستقل طور پر ایک گفتگو کا عنوان ہے کہ کربلا کب اور کہاں کیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی ہے، لیکن ہماری ابھی گفتگو یہ نہیں ہے. لیکن جہاں کربلا لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی رہی ہے، وہیں پر کربلا کے دشمن کربلا کے آثار اور اہداف کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ شہید موسیٰ صدر بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کربلا اور امام حسین کے تین طرح کے دشمن، پہلا دشمن آپ کا وہ ہے جو آپ کے وجود خارجی کو مٹانا چاہتا تھا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا، اس نے کربلا میں اپنا پورا زور لگا دیا، خود مٹ گیا، حسین اور اس کے ساتھی آج بھی باقی ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے طول تاریخ میں امام حسین کے آثار کو مٹانا چاہا، لہذا کبھی عزاداریوں پر پابندی لگی، کبھی کربلا کی زیارت پر پابندی لگی، متوکل کے دور میں روضہ ہائے مقدس کو بالکل پامال کر کے اس سرزمین پر کھیت چلا دیا، ہل چلا دیا گیا، آثار مٹانا چاہتے ہیں حسین کے۔ جب کھیت چلانے ہل چلانے کے بعد اب چاہا کہ پانی ڈالیں کہ بالکل قبر کا اور اس کا نشان مٹ جائے، پانی ڈالا تو پانی کا قانون کیا ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، لیکن کربلا میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ایک نشیب میں آ کر پانی نیچے کی طرف جانے کے بجائے دائرے کی صورت میں گھوم گیا۔
سبحان اللہ،
نشیب میں نیچے جانا چاہیے تھا لیکن وہ ایک خاص دائرے میں، گویا ایک نام مرئی دیوار کھڑی تھی پانی کے سامنے، جس نے خاص طور پر اس علاقے میں پانی کو جانے نہیں دیا، گویا پانی بھی قبر حسین کا طواف کرنا چاہتا ہے۔ پانی نے طواف کر کے حائر حسینی کی سرحد کو بنایا، آج بھی کربلا میں جسے حائر حسینی کہتے ہیں وہ اس پانی کے طواف کا نشان ہے جو متوکل کے دور میں بنا تھا، کہ پانی نے اپنے آپ کو طواف کر کے بتلایا کہ پانی بھی حسین کے آثار کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ بس حسین کا آثار کو مٹانے والوں کے آثار مٹ گئے، حسین اور ان کے آثار آج بھی زندہ۔ لیکن تیسرا دشمن آپ نے فرمایا خطرناک ترین دشمن ہے، یہ خطرناک ترین دشمن کون ہے؟ نہ یہ امام حسین کو مٹانے والا ہے نہ آثار، بلکہ کیا کرتا ہے، یہ امام حسین اور کربلا کی فکر میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لازم بات ہے کربلا کی فکر میں انحراف کے لیے کربلا کا دشمن بن کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کربلا کے انحراف کربلا میں اور کربلا کی فکر میں انحراف ایجاد کرنے کے لیے آپ دشمن کا لبادہ اوڑھ کر نہیں آ سکتے، لہذا پھر کیا کرتا ہے، یہ لازم آتا ہے یہ گفتگو کربلا کی ہی کرے گا، یہ نام امام حسین کا ہی لے گا، یہ لباس عزاداروں جیسا ہی پہنے گا، لیکن امام حسین کی فکر میں انحراف کو ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ انحراف فکری کیسا ہوگا؟ یہ انحراف فکری لازم آتا ہے امام حسین کا نام لیے بغیر نہیں ہوگا، امام حسین کا نام لے کر امام حسین کے ہدف کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا یہ دشمن آپ کو مختلف ممبروں سے، کیونکہ ممبر سے بات ہوگی، اب ممبر پر بیٹھ کر، حسین کے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ امام حسین نے صرف رونے اور رولانے کے لیے قربانی دی ہے، کربلا اور عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، عزاداری خود ایک مقصد ہے، عزاداری خود مقصد ہے، بس آپ عزاداری کریں، آپ کو مقصد سے کیا لینا دینا، عجیب مقام ہے یا نہیں؟ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، عزاداری کچھ نہیں ہے، کربلا کیا ہے، امام ایک بیٹا جو امام حسین جیسا، ایک ماں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی، ان عظیم ماں اور بیٹے کی دکھ بھری داستان کا نام کربلا ہے۔ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کا پرسا لینے کے لیے آتی ہے، لہذا پرسا دیجئے، مقصد سے کیا تعلق ہے آپ کو، کسی خاتون کا بیٹا مر جائے تو آپ کیا وہاں جا کر مقصد کی بات کریں گے؟ ایسے ہی ہے، آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں صرف تعزیت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی کی تعزیت کرنے جا رہے ہوں اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص حرام کام کرتے ہوئے مرا تھا، آج کل ہوتا ہے لوگ کچی شراب پی کے مر جاتے ہیں، مرتے ہیں، گئے ہیں کبھی آپ تعزیت کرنے، کیا وہ جو مرا تھا ماں کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا اس کے مرنے سے ماں کا دل نہیں دکھا تھا؟ کیا اس کی ماں کو تعزیر کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کچھ کی ضرورت ہے, لیکن آپ فوراً یہ کہیں گے کہ حرام موت مرا ہے اس لیے آپ تعزیت کے لیے نہیں جا رہے. بس اس کا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں مقصد ضرور موجود ہوتا ہے. اب مقصد کیسے رنگ دکھلاتا ہے؟ مقصد ایسے رنگ دکھلاتا ہے, آپ گئے کسی کا بیٹا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا تھا, کار ایکسیڈنٹ سے, اور آپ نے تعزیت دیتے ہوئے کہا بہت افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا کرنٹ لگنے سے مر گیا. تو روتی ہوئی ماں رک کر آپ کو کہے گی کہ میرا بیٹا کرنٹ سے نہیں مرا, میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. بھائی مرا تو دونوں صورتوں میں ہے, کیا فرق پڑتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے مرا ہو یا کرنٹ لگنے سے مرا ہو؟ فرق پڑتا ہے. اور پھر خاص طور پر کہاں فرق پڑتا ہے؟ خاص طور پر وہاں فرق پڑتا ہے اگر یہی بیٹا کسی عظیم کام کو انجام دیتے ہوئے شہادت کی منزل پر فائز ہوا ہو. پڑتا ہے فرق یا نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے. وہ بیٹا جو آج فرض کیجئے کہ اہل بیت کے حرم کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے, اس میں اور ایکسیڈنٹ میں مر جانے والے بچوں کے درمیان میں آپ کیا فرق نہیں کریں گے؟ دونوں کے مقامات میں فرق نہیں کریں گے. آپ اس کے لیے کہ جو حرم اہل بیت کی حفاظت میں شہید ہوا ہے, آپ یہ نہیں صرف اس کے جنازے میں نماز میں دفن میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ میں اس کے تابوت سے اپنے آپ کو متبرک کروں, اس لیے کہ یہ بامقصد مرا ہے. اس کا مقصد حسین اور ان کے حرم کا دفاع تھا, لہذا یہ باعظمت ہے. تو بس آپ چاہیں یا نہ چاہیں مقصد موجود ہوتا ہے. بغیر مقصد کے نہ تعزیت ہوتی ہے, نہ گریہ ہوتا ہے, نہ یاد باقی رہتی ہے. لہذا جتنے بھی شہداء ہیں چونکہ شہید ہیں, با مقصد مرے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. جو بے مقصد مر جائے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اب اگر حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام زندہ ہے تو یقیناً با مقصد ہے, شہادت بے مقصد نہیں ہے امام حسین کی. اب ایک دلیل, اور واقعی بڑی عجیب و غریب سی دلیل دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر مقصد نہیں معلوم تو عزاداری چھوڑ دو. دیکھیے یہ بات کوئی نہیں کہتا, میں اس کو کلیئر کر دوں, یہ بات کوئی نہیں کہتا کہ اگر عزاداری کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو عزاداری چھوڑ دو, یہ کوئی نہیں کہتا. کہا صرف یہ جاتا ہے, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عزاداری با ہدف اور با مقصد ہو. آپ حسین کے فرش سے کچھ لے کر اٹھ کر جائیں, یہ ہماری درسگاہ ہے. جس نے طول تاریخ میں ہمیں زندہ رکھا وہ یہی درسگاہ ہے. جو ہماری بقا کی سبب ہے یہی عزاداری ہے. تو اگر اس سبب بقا کے اوپر سے میں کچھ لے کر نہیں جا رہا تو میں کرنے کیا آیا تھا؟ بات جو کی جاتی ہے وہ صرف اتنی ہے. اب اس کے لیے دلیل کیا دی؟ کہا کہ نماز کا ہدف قرآن نے بیان کیا, تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. پس اگر کوئی نمازی فحشاء اور منکر سے نہیں بچ رہا تو کیا نماز چھوڑ دے؟ روزے کا ہدف لعلکم تتقون, کہ شاید تم متقی بن جاؤ. تو کوئی اگر روزہ رکھ کے متقی نہیں بن رہا تو کیا روزہ رکھنا چھوڑ دے؟ آدھی روایت آدھی بات کریں گے تو لگے گا ایسے. جہاں یہ آیتیں ہیں وہاں پر وہ روایتیں موجود ہیں نا جو یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو نماز ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. وہاں پہ ہمارے پاس وہ روایتیں بھی موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ بعض روزہ دار جب روزہ تمام کرتے ہیں تو ان کے ثواب کے خانے میں صرف بھوک اور پیاس لکھی جاتی ہے. تو ایسی نماز اور ایسے روزے سے بچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں, نماز پڑھنا چھوڑ دیں. وہاں جب کہا جاتا ہے کہ اپنی نماز کو با ہدف بناؤ, اپنے روزے کو با ہدف بناؤ, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب نماز جیسی عبادت منہ پہ دے ماری جا سکتی ہے تو پھر بے مقصد عزاداری بھی ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی منزل میں داخل نہ ہو. جس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, نہ کہ ہم یہ کہہ, کوئی نہیں کہتا کہ عزاداری چھوڑ دو, کوئی نہیں کہتا یہ مغالطے ہیں. لہذا اب یہ جو طبقہ فکر ہے یہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو اہداف ہیں اور مقاصد ہیں کربلا کے, ان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے, ذکر نہ کیا جائے, بیان نہ کیا جائے ممبر سے. فضائل اہل بیت بیان کرو اور مسائل، اور مقصد صرف رولانا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم نے گفتگو کا عنوان یہ رکھا ہے شاعر الہی اور اہداف کربلا. کیا ربط ہے شاعر الہی میں اور کربلا میں؟ کیا ربط ہے؟ یہ گفتگو کا موضوع ہوگا. میرا گفتگو کا معمولاً طریقہ کار عزیزان محترم یہ ہوتا ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب کسی آیت کو سرنامہ کلام بنا کر چلتا ہوں تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی آیت کے اطراف میں گفتگو رہے، آیت کے الفاظ پر بحث کرتا ہوں، اور میری کوئی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیت سب سے پہلے مرحلے میں آیت کے اپنے جو معنی ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے. دیکھیے، ہم 1400 سال سے یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کیا، یہ ہم نے کتنا جاننے کی کوشش کی ہے؟ کتنے مرتبہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم سمجھے تو صحیح یہ فصاحت و بلاغت جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ ہے کیا؟ کیسے ہم کہیں گے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے؟ جب تک ہم قرآن کی لغات پر بحث نہیں کریں گے ہمیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں نہیں آئی. لہذا ہم الفاظ پر بحث کریں گے، بعض الفاظ پہ کوشش میری ہوگی، لیکن چونکہ تھوڑے سے ایام میرے پاس کم ہیں اس لیے میں اصل ہماری بحث ہوگی لفظ شاعر پر، جو کہ آیت کا محور ہے. شاعر الہی، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. آسان معنی کیا؟ اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے. بس تین چیزیں ہمارے پاس ہیں. شاعر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ تعظیم سے کیا مراد ہے؟ تعظیم میں اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم دلوں کا تقوی ہے. خود آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا مطلب تقوی کی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم دلوں کا تقوی ہوتا ہے. تو دوسری کون سی قسم ہے جس کے مقابلے پہ دلوں کا تقوی کہا جا رہا ہے، اور دلوں کے تقوی سے مراد کیا ہے؟ یہ اجمالی طور پر بحث ہے جو ہم کریں گے.
محمد و آل محمد
صلوات.
الفاظ پر جب بحث کی جاتی ہے لغت میں، یہ سب سے سنگین بحث ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے متوجہ کر رہا ہوں، بحث سنگین ہوتی ہے، لیکن اس درسگاہ پر میرا تجربہ ہے، 17 سال سے میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس ممبر کا اثر ہے کہ سنگین ترین بحثیں جب اس ممبر سے بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے آسان ترین ہو جاتی ہیں.
سبحان اللہ،
فہم بناتا ہے یہ ممبر. 1400 سال سے یہ علم کو بانٹتا آ رہا ہے، اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اسی ممبر کا جو علمی مقام ہے اسے دوبارہ بحال کیا جا سکے. جب ممبر سے علم بیان ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر عالم اور غیر عالم کا فرق خود بخود واضح ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کے شاعر کی تعظیم، پہلے ہی مرحلے میں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے شاعر کا مطلب یہ ہے اللہ اور ہے، شاعر اور ہے، اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کے شاعر کی تعظیم، اللہ کی نہیں بلکہ کس کی تعظیم؟ شاعر کی تعظیم. جو اللہ کے لیے مختص ہے وہ عبادت ہے، جو اللہ کے شاعر کے لیے ہے وہ تعظیم ہے. یہ تعظیم، بس اس کا مطلب غیر الہی کی عبادت نہیں کی جا سکتی لیکن تعظیم کی جا سکتی ہے. غیر الہی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تعظیم کی جا سکتی ہے، اور کی ہی نہیں جا سکتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے کی، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اسی کے دل میں تقوی موجود ہوگا. بس قرآن آپ پہلے ہی مقام پہ فیصلہ کیا دے رہا ہے؟ فیصلہ یہ کر رہا ہے جو اللہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا نظر آ جائے وہ متقی ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے. اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم نہ کرے، کبھی حضرت اسود کے کونے پہ کھڑا ہو کر کہے بدعت بدعت، کبھی خانہ کعبہ کے بغل میں کھڑا ہو کر کہے بدعت بدعت، کبھی مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر کہے بدعت بدعت، کبھی صفا و مروہ کے درمیان میں کھڑا ہو چیخ رہا ہو بدعت بدعت، کبھی روضہ رسول کے بغل میں، کبھی بقیہ میں، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی بدعت ہے یا تعظیم کا نہ ہونا ہے. انشاءاللہ یہ مقام پر بیان کریں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شعائر کو سمجھا جائے. شعائر سے مراد کیا ہے؟ شعائر سمجھ میں آ جائیں پھر تعظیم کے مرحلے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. شعائر کسے کہتے ہیں؟ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، تو جب آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہوگا اللہ کی نشانیاں، معمولاً جو ترجمہ کیا جاتا ہے. بعض ترجمہ نہیں کرتے، شاعر کہہ کے گزر جاتے ہیں، بعض اللہ کی نشانیاں کہہ کے ترجمہ کرتے ہیں. ترجمے سے متعلق ایک بات میں خاص طور پر اپنے جوان ساتھیوں کے لیے عرض کر دوں، کیونکہ یہ مسائل سب سے زیادہ نوجوانوں کو ہی پیش آتے ہیں. ہوتا کیا ہے، بعض میں یہ بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. تھوڑا اور نامکمل علم سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایک صاحب انہوں نے نمن سے ایک سالہ عربی کا کورس کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جناب مولانا فرمان صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ غلط ہے. ایک سالہ نمن سے کورس کیا عربی کا، ہم جب مقدمات پڑھتے ہیں چار سال ہمیں صرف عربی ادبیات پڑھنے میں لگتے ہیں، چار سال کم از کم. اس چار سال سے مقدمات تیار ہوتے ہیں، اس پہ بھی علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ جو چار سال آپ نے پڑھ لیا یہ کافی ہے. اجتہاد کے لیے پہلی شرط عربی ادبیات کے اندر اجتہاد ہے. جو عربی لغت میں اجتہاد نہیں کر سکتا وہ آگے چل کے اجتہاد نہیں کر سکتا. ہمیں ساری زندگی گزر جاتی ہے ہم یہ ادعا نہیں کرتے کہ ہمیں عربی پر پورا تسلط حاصل، ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو ایک سال نمل سے دورہ کر کے آتا ہے وہ مولانا حافظ فرمان صاحب کے ترجمے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ کہاں پر ہے یہ میں عرض کرتا چلوں. دیکھیے ترجمہ، جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، مترجم کبھی بھی اس کا مقصد قرآن کے صحیح اور پورے معنی پہنچانا نہیں ہوتا. کبھی بھی مترجم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہی اللہ نے کہا ہے، اس سے مراد وہی ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا. لہذا آپ کو ترجمے میں اگر فرق ملے گا تو اس کی بنا یہ ہوتی ہے کہ ہر مترجم کے نزدیک جو صحیح ترین معنی ہوتا ہے وہ اس معنی کو لکھتا ہے جو میرے نزدیک، وہ سمجھتا ہے میرے نزدیک یہ صحیح ہے. لہذا اس کے نزدیک صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو. پھر قرآن وہ کتاب ہے جس کے 70 باطن ہیں، ہر باطن ایک الگ معنی لے کر سامنے آتا ہے، تو آپ کتنے معنیوں کے کتنے ترجمہ کریں گے. لہذا مترجم کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا قاری جو کہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اجمالی طور پر میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو ذرا سی نیچے نگاہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا کیا معنی ہے. اب یہ اجمالی گفتگو ہوتی ہے، ترجمہ صرف ایک اجمال ہوتا ہے، کئی تفصیل نہیں ہوتی. میں اگر آپ کو یعنی یہ فرق بتانا شروع کروں، ایک 5 منٹ لوں گا میں آپ کے، خالی مربوط نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ سمجھانا چاہوں گا. سورہ لیل کی 12 آیت، انا علینا للہدا، آسان ترجمہ، بتحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری. اجمالی ترجمہ کیوں کہا میں نے، اس لیے کہ عربی لغت کے اعتبار سے تین لفظ ہیں، انا علینا للہدا، تین لفظ ہیں. ان تین لفظوں میں چار تاکیدیں ہیں، چار تاکیدیں ہیں عرب کے اعتبار سے. انا حرف تاکید، علینا جار مجرور خبر ہے خدا کی جو کہ مقدم ہے پہلے، یعنی جملہ کیا ہونا چاہیے، انا الہدا علینا، یہ جملہ صحیح ہے، سیدھا جملہ یوں ہے. لیکن جب آپ علینا پہلے اٹھا کر لے آتے ہیں عرب میں، جب اس کو جا بجا کیا جاتا ہے، آگے پیچھے کیا جاتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ ایک دفعہ کہتے ہیں الہدا علینا، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں علینا الہدا، تو ان دونوں جملوں میں عرب میں فرق ہے. یہ والا جملہ کہ جہاں پر علینا پہلے آتا ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر الہدا میں خدا کے اوپر، الہدا کے اوپر ایک لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، پھر یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خود تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دنیا میں ہے کوئی زمان جو اس ایک آیت کو جس کے تین لفظ ہیں اس طرح سے بیان کرے کہ چاروں کی چاروں تاکیدیں ایک ساتھ بیان ہو جائیں؟ چیلنج کر رہا ہوں میں، پوری دنیا میں کوئی ہے زمان ایسی کہ جو تاکیدیں اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر موجود ہیں ان تاکیدوں کو بیان کر سکے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم قرآن کے جملوں کی تاکید بیان نہیں کر سکتے تو ترجمہ کہاں سے مکمل کریں گے؟ اسی لیے قرآن کو تفسیر، قرآن کے لیے جو سمجھنے کے لیے تفسیر کا گیٹ آئمہ اہل بیت نے اور رسول نے کھولا، اسی لیے کھولا ہے کہ قرآن صرف ترجمہ، یعنی کیا، عرب جب پڑھتا ہے تو عرب کو بھی اجمالی طور پر کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا، جو عرب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی تفسیر کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ عام عرب بھی قرآن کے جو حقیقی معنی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب قرآن جو اتنی گہری کتاب ہے، جب تک آپ اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو قرآن سکون سے پیدا نہیں ہوتا۔ انا علینا للہدا، یہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پہ گفتگو بھی کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا مراد ہے قرآن۔ لیکن یہاں پر جب پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، تو شعائر سے مراد کیا ہے؟ اجمالی ترجمہ کیا ہے؟ نشانیاں۔ اب میں کیوں اجمالی کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن کو اور مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن میں دلیل نشانی، علامات نشانی، آیت نشانی، شعائر نشانی۔ اب اگر چاروں نشانیاں ہیں تو پھر شعائر میں فرق کیا ہے؟ شعائر کون سی نشانی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، مثلا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جس کسی نے بھی اللہ کی دلیلوں کی تعظیم کی، جس کسی نے بھی اللہ کی علامات کی، جس کسی نے بھی اللہ کی آیات کی، سوال ہے یا نہیں؟ نشانی اگر شعائر ہی نشانی ہے تو باقیوں سے فرق کیا ہے؟ چار لفظ اس کا مطلب ہمارے سامنے آ گئے، علامت، آیت، دلیل، شعائر۔ کیا فرق ہے ان کے اندر؟ علامت سب سے زیادہ عام کیفیت کا نام ہے، اور علامت کا کام کیا ہے؟ علامت انسان کو معلوم تک پہنچاتی ہے، عالم جو جاننا چاہے، معلوم جسے جانا جائے گا، ان دونوں کے درمیان میں رابطے کا نام علامت کرتی ہے۔ کسی بھی شے کے علم، کسی بھی شے کے علم، شے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تمام تر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تمام تر روایات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ لفظ علامت کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، کہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں علامات کا لفظ صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے، صرف ایک جگہ پر، اور وہ بھی سورہ نحل کی 16 نمبر آیت میں، اور وہ بھی اس لیے استعمال ہوا ہے، وہاں پہ مراد کیا ہے؟ راستوں کی نشانیاں، علامات راستوں کی نشانیوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ورنہ لفظ علامت اور کہیں پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ آپ کو حدیث میں ملے گا، علامت ایمان، علامت کفر، علامت نفاق، علامت مرض، مختلف عنوان سے ملے گا سب سے زیادہ روایت میں، لیکن کہیں پر بھی اللہ کے ساتھ لفظ علامت نہیں ملے گا۔ اللہ کی علامات نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ شے معلوم، یعنی یہ جو علم کا جو رابطہ ہے، یعنی کیا، جب آپ علامت آپ کو کیا کرتی ہے؟ علم دے دیتی ہے اس شے کا، کیا کرتی ہے؟ شے کا علم دے دیتی ہے۔ اللہ کا علم سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا،
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، علم نہیں حاصل ہو سکتا اللہ کا سوائے اللہ کے، وہ خود عین علم ہے، عین علم ہے، لہذا اس کا علم، وہاں پر عالم، علم، معلوم سب ایک ہے، اس کی ذات کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا سوائے اس کے اپنے۔
بر محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم۔
لہذا علامت کا لفظ آپ کو کہیں پہ بھی اللہ کے ساتھ علامت کا لفظ نہیں ملے گا۔ اب علامت عام کیا ہوتی ہے؟ عام یہ ہوتی ہے، دیکھیں میں نے اپنی سمجھ کے لیے ایک علامت اپنی کتاب پر لگا لی، میں کھولوں گا تو صرف مجھے سمجھ میں آئے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنی سمجھ کے لیے ایک علامت لگا دی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس علامت اس اعتبار سے عام ہوتی ہے
کہ بہت ساری علامتیں کسی ایک عالم کے لیے، ایک معلوم کے لیے ہو سکتی ہیں. پھر علامات کا تعلق کیا ہے؟ جیسے ہی علامات پوری ہوتی ہیں معلوم معلوم ہو جاتا ہے. علامات کا پورا ہو جانا معلوم کو مکمل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے ساتھ علامات کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ اس کی ذات کو کوئی بھی پورا نہیں سمجھ سکتا. علامات کیا کام کرتی ہیں؟ علامات جہاں جیسی ظاہر ہو گئیں معلوم کو مکمل کر دیں گی. سب سے زیادہ روایات میں استعمال ہوا، بس ایک مثال دوں گا، زیادہ نہیں. علائم ظہور اسی سے متعلق ہے. ظہور کی جب علامات پوری ہو جائیں گی ظہور خود بخود ہو جائے گا. لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ دوبارہ اس پہ بحث کریں گے. ہمارا کام علامات کو جاننا ہے یا ظہور کی شرائط کو مہیا کرنا ہے؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ کیا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم گنتے رہیں کہ کون کون سی علامت پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ہمارا کام یہ ہے کہ شرائط ظہور کو مہیا کریں؟ کیا وظیفہ ہے ہمارا؟ اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بحث کریں گے. ایک سوال کے طور پہ آپ کے ذہن میں چھوٹ کر جا. لیکن ایک مشہور و معروف روایت امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا کہ خمس علامات المومن، مومن کی پانچ علامتیں. بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، لیکن اب میں خاص مقصد تک پہنچاؤں گا آپ کو. پانچ علامتیں میرے مولا نے بتائیں. کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ پہلی علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے. دوسری علامت اس کی کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. تیسری کیا ہے؟ خاک پر سجدہ کرتا ہے. اب یہ میں کبھی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موقع ملا تو ایک ایک کو کھول کے بیان کرے آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی آسان سی باتیں ہیں، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہن لی، نماز میں اونچے آواز سے بسم اللہ بھی پڑھ لی، خاک پر سجدہ بھی کر لیا. یہ علامت آج جہاد نہیں ہے، ایک زمانے میں ہر علامت جہاد رہ چکی ہے. ہر علامت اپنے دور میں جہاد رہ چکی ہے. لیکن ایک علامت جو تمام ادوار میں جہاد رہ چکی ہے وہ کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو شبانہ روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ ہر دور میں جہاد رہی ہے، آج بھی نہیں، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. پانچویں علامت لیکن میرے مولا نے کیا بیان کی؟ فرمایا زیارت و اربعین، اربعین کی زیارت. آج علماء یہ کہہ رہے ہیں، آج علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ سمجھ میں آیا کہ امام عسکری علیہ السلام کیا کہنا چاہتے تھے. 1400 سال میں، 1200 سال میں ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ امام کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لہذا علماء 1200 سال میں ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ زیارت اربعین پڑھنا یا زیارت پہ چلے جانا یہ امام کی مراد ہے. لیکن آج جب کروڑوں افراد کربلا کی طرف جا رہا ہے تو امام عسکری کی حدیث معنی پیدا کر رہی ہے. اب یہ جو کروڑوں آدمی جا رہا ہے، یہ کروڑوں آدمی جا کر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ یہ کروڑوں آدمی اس وقت حسینیت کی حقانیت کی دلیل بنا ہوا ہے. یہ کروڑوں آدمی اس وقت شیعوں کی ہیبت کو دشمن کے اندر اس طرح سے پیدا کر رہا ہے کہ سفر نجف سے کربلا تک ہوتا ہے لیکن اس کے قدموں کی دھمک امریکہ تک جاتی ہے. یہ آج سے نہیں کہہ رہا میں، یہ ثابت ہو چکی ہے چیزیں آج کے دور میں. اچھا اب ایک چھوٹا سا مسئلہ، آپ سب جانتے ہیں میں وہ کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا جن میں امام نے، کیونکہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں ایک مستقل موضوع ہے، امام حسین کی زیارت خود سے ایک مستقل موضوع ہے. لیکن کوئی فضیلت کی نہیں، میں ایک صرف مسئلہ چھوٹا سا بیان کروں گا. وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ کہ اب ہمارے ہاں اکثر نوجوان ساتھی، خواتین خصوصاً بزرگ، وہ سوال کرتے ہو کہتے ہیں یار اربعین کی زیارت چوم نہیں پاتے ہم، زری تک نہیں پہنچ پاتے، مزہ نہیں آتا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. عزیزان من، یہ جو زیارت آج اربعین کی ہو گئی ہے، یہ جو اس نے شکل اختیار کر لی ہے، اس میں زری کو چومنا ہدف نہیں ہے. زری تک پہنچنا ہدف نہیں ہے. اس زیارت میں امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے نماز پڑھنا ہدف نہیں ہے. اس زیارت کا اس وقت ہدف کیا ہے؟ اس زیارت کا ہدف اس وقت صرف حضور پیدا کرنا ہے. یہ جو لشکر جا رہا ہے اس وقت حسین کے حرم کی طرف، اس لشکر کی سیاہی میں میرا سر کہیں کوئی ایک نقطہ بن جائے، ایک نقطہ نقطہ بن جائے, ایک نقطہ بن جائے, اس کی سیاہی میں اضافہ کر دے, یہ اس زیارت کا ہدف ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر آپ اس سے زیادہ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ زیارت اربعین کو سمجھے نہیں ہیں. آپ صرف نقطہ 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 بننے کے لیے چلے جائیں, مولا خود بخود آپ کے نقطے کو پھیلا کر بڑا کر دیں گے. یہ حسین کا کام ہے کہ آپ کے نقطے کو وہ کس طرح سے, آپ کا خلوص صرف یہ ہونا چاہیے کہ مولا میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی عرض کرتا چلوں. خصوصاً چونکہ جوان اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ اہم ہمارے جوان ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک عارف ہے اپنے زمانے کے بڑے عارف, فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا, تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ہوائی اسپیڈ سے نماز پڑھی. اور ہوائی اسپیڈ سے نماز پڑھنے کے لیے جب وہ واپس جا رہا تھا تو میں فارغ ہو چکا تھا, میرا اس کا آمنا سامنا ہوا. میں نے بڑے پیار سے کہا, برخوردار کیا کرنے آئے تھے؟ اب جوان جانتا ہے کہ جو میں نے پڑھی ہے وہ فعلاً نماز نہیں ہے, لیکن اس جوان نے بڑا ایک عجیب و غریب جملہ کہا. سر جھکا کر, آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگا, آغا میں اللہ کو صرف یہ بتلانے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, میں صرف یہ بتلانے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, اور کچھ نہیں. میری عبادات ہماری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے بعد جب میں نے نماز پڑھی ہے, اس جوان کا جملہ میرے کانوں میں پوچھتا رہتا تھا کہ پروردگار میں باغی نہیں ہوں, میں تجھے صرف یہ بتلانا. لہذا نماز کبھی کبھی صرف اس نیت سے پڑھا کریں کہ ہم خدا کو صرف یہ بتلا سکیں کہ پروردگار ہم باغی نہیں ہیں, ہم بغاوت کرنے والے نہیں ہیں, ہم ہیں ٹھیک ہے, ہماری نماز قبول نہیں ہوتی, وہ حضور پیدا نہیں ہوتا, لیکن ہم باغی نہیں. زیارت اربعین کیا ہے؟ زیارت اربعین صرف اپنے زمانے کے حسین کو یہ بتلانا ہے, مولا ہم بے توجہ نہیں ہیں, ہم بے توجہ نہیں ہیں. جب بھی جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا مولا ہم پہنچیں گے, ایک نقطہ بننے کے لیے پہنچے پہنچیں گے. یہ سے کہتے ہیں علامت. اب جس نے یہ پانچ علامتیں جمع کر لی وہ یقین کر لے کہ انشاءاللہ وہ مومن ہے. علامت کا کام کیا ہے؟ معلوم تک پہنچانا. بس آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت میں اور علامت میں کیا فرق ہے؟ آیت میں اور علامت میں فرق یہ ہے کہ آیت کا جو مادہ ہے اصلی, جیسے علامت کا اصلی مادہ علم ہے, آیت کا اصلی مادہ ہے آوا یاوی, اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے توجہ کرنا, توجہ مقصود کی طرف توجہ کرنا. اَن يَكُونَ مُورِدِ التَّوَجُّهِ وَالْقَصْدِ, جہاں کہیں بھی توجہ اور قصد آ جائے وہاں پر شے آیت بن جاتی. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آیت کوئی بھی شے ہو سکتی ہے, لیکن جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے آیت نشانی نہیں بنے گی. آیت نشانی ہوتی ہے لیکن جب تک آپ توجہ نہیں. اب توجہ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں آپ پڑھیں گے سب سے زیادہ لفظ آیت استعمال ہوا ہے, اور آیات جہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر تفکر کی دعوت دی گئی ہے, تعقل کی دعوت دی گئی ہے, تدبر کی دعوت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کو نشانی بنایا نہیں جا سکتا جب تک کہ توجہ نہ کی جائے. آپ ذرا سی توجہ کریں گے آیت اپنے معنی پیدا کرنا شروع کر دے گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات ہماری آیات میں سے ہے. یہ سورج کا ڈھلنا ابھرنا, یہ چاند کا آنا جانا, یہ ہوائیں, یہ پہاڑ, یہ ہر چیز کو اللہ نے کہا کیا؟ آیت ہے. لیکن جہاں آیت آئی وہاں عقل آیا. عقل والوں کے لیے, اولی الالباب کے لیے, صاحبان تفکر کے لیے, صاحبان تدبر کے لیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیات میں تدبر کوئی بڑا مسئلہ ہے. یعنی میں جتنی بھی یہ آیات ہیں پروفیسر کی طرح سے بیٹھ جاؤں کہیں, سارا دن سوچتا رہوں, تب جا کے مجھے شاید آیت سمجھ میں آئے. ایسا ہی ہے نا, ہم جب سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کی آیات سے بھری پڑی ہے, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات ان میں توجہ تدبر کرنا کوئی بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ اس زمانے میں کام مشکل نہیں ہے. توجہ بعض اوقات بہت معمولی سی ہوتی ہے, معمولی سی توجہ, لیکن توجہ ضروری ہے. اب کتنی معمولی سے توجہ؟ اتنی معمولی سے توجہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ علیہ محمد و
داخل ہوئے کسی جگہ, دیکھا ایک بڑھیا چرخا کات رہی. اب آج کل یہ چرخا کاتنا نوجوان خاص طور پہ بچوں کے لیے سمجھانا ایک بڑا مشکل فیل ہوتا ہے. چرخا کیا ہوتا ہے؟ چرخا ایک گول سا لکڑی کا پیس ہوتا ہے, روئی سے ایک خاص طریقے سے جب اس کو گھمایا جاتا ہے تو روئی اس سے نکل کر دھاگے میں تبدیل ہوتی ہے, اس پہ لپٹتی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں چرخا کات رہا. چرخا کات رہی ہے, روئی سے دھاگا بنا رہی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا, کہا مادر گرامی کیا آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آج کل اگر پروفیسروں سے کر لو تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ شبہات صرف شبہات ہیں, کبھی انشاءاللہ توحید پر گفتگو کریں گے تو عرض کریں گے کہاں کہاں کیسے کیسے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں, حالانکہ بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. سر اللہ کے وجود کی کوئی دلیل؟ مادر گرامی بوڑھی خاتون ہے.
سبحان,
ایک مرتبہ چرخا چلاتے چلاتے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا, جیسے ہی ہاتھ اٹھایا چرخا رک گیا. پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے, یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا چرخا, یہ چھوٹا سا چرخا, جب یہ چھوٹا سا چرخا کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا, یہ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لہذا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بدین العجائز. اس کا معنی آپ یہ دیکھیے, بڑا ایک عجیب غریب مرحلہ ہے. فرمایا کہ علیکم بدین العجائز, یعنی اس بوڑھی خاتون کی طرح کا دین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھی خواتین سے دین لینا شروع کر دو. بوڑھی خواتین سے دین لینا شروع کر دیا تو سوائے خرافات کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہاں پر جو پیغمبر نے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے, یہ بوڑھیا خاتون کے دین سے مراد کیا ہے؟ خاتون معمولاً خواتین ذہنی اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں, دلائل میں ضعیف ہوتی ہیں, اوپر سے خاتون ہو پھر بوڑھی ہو جائے تو ضعف اور زیادہ ہو جاتا ہے. پیغمبر جو اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے ضعف کے ساتھ بھی جو اتنی سی دلیل سمجھ رہی ہے, کم از کم تمہیں اتنی سی دلیل سمجھ میں آنی چاہیے. یعنی میں آسان زبان میں کہوں کہ جو دلیل بوڑھیا سمجھ سکتی ہے, کم از کم وہ دلیل تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے. عزیزان من, یہ مرحلہ ہے آیت کا. آیت بغیر توجہ اور قصد کے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اب لہذا آپ جتنی بھی, اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ بچے جو ماشاءاللہ ماسٹرز کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جب وہ کسی خاص نقطے پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں, ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خدا ہے. پڑھے لکھے لوگ چونکہ مجمع ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, خاص طور پر ایک کتاب ہے جس میں 50 نوبل پرائز لٹریٹس, جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے, 50 ایسے محققین کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی تحقیق کے آخر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خدا ہے. یہ آیات کا کام ہے. خوب, آیت یعنی بغیر توجہ کی آیت, علامت کے لیے توجہ کا ہونا ضروری نہیں, لیکن آیت بغیر توجہ کے نہیں پہنچ سکتے آپ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دلیل. دلیل کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا, ہوا سیرورت الشیء بحیث ینبئو یا ینبئو عن شیء آخر. کسی شے کا وجود اس طرح سے ہو جائے کہ وہ کسی دوسری شے کی خبر دے رہی ہو. کسی شے کا وجود خود, وہ شے اپنا وجود, پورا وجود اس کا ایسا ہو جائے کہ اس کا وجود کسی اور کی خبر دے رہی ہو, اسے کہتے ہیں دلیل. ابھی یہ گفتگو مشکل ہوئی لیکن اب آسان ہو جائے گی. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا سامنے والی دیوار پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. آپ نے سورج دیکھا لیکن یہ روشنی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آیا کہ سورج ہے یا نہیں, صبح طلوع ہو گئی ہے یا نہیں؟ جب تک آپ روشنی دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ نے سورج دیکھا نہیں ہے, سورج نہیں دیکھا آپ نے, اس شے کی وجہ سے آپ نے یہ یقین حاصل کر لیا کہ سورج نکل آیا ہے. اب آپ سے کوئی کہہ نہیں سورج نہیں نکلا, ویسے ہی کہیں سے آ رہی ہے لائٹ, گھومتی مانیں گے؟ آپ کے دروازے پر بیل ہوتی ہے, بیل ہوتے ہی آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں دروازہ کھولنے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی کے آئے بیل نہیں بچ سکتی, اسے کہتے ہیں دلیل. بیل کا وجود، وجود اپنا کیا کرتا ہے؟ کسی آنے والے کی خبر دیتا ہے. شعاع کا وجود، خود اس کا وجود کس کی خبر دے رہا ہوتا ہے؟ سورج کی خبر. جب کوئی شے اس مقام پر پہنچ جائے اسے اپنے مدلول کی دلیل کہا جاتا ہے. خدا سے متعلق آپ کو لفظ دلیل کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن میں نہ روایات میں، سوائے ایک مقام کے. جب آپ جامع زیارت کبیرہ میں پڑھیں گے کہ آئمہ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کی طرف دلالت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی دلیل ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہمارا وجود ہی اللہ کی خبر دیتا ہے. تو بس جس نے اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت تک اپنے آپ کو پہنچا دو، خود بخود اللہ تک پہنچ جاؤ گے.
دلیل کا
وجود ہی مدلول کی خبر دینا ہوتا ہے. بس اہل بیت کیا ہے؟ ان کا وجود ہی، وجود ان کا اللہ کی خبر دینا ہے. تو اسی لیے اسی مقام کو بتانے کے لیے میرے مولا نے فرمایا، سے جب سوال کیا گیا تھا کہ تو میرے اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا کہ آپ کا اور اللہ کا ربط کیا ہے، آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہی ربط ہے جو سورج کا اس کی شعاع کے ساتھ ہے. کہا مولا نہیں سمجھا، کہا دیکھ شعاع سورج کی ساری صفات کی حامل ہوتی ہے لیکن سورج سے جدا ہوتی ہے. سورج نہیں ہوتی، سورج سے جدا ہوتی ہے، غیر ہوتی ہے، لیکن اس کی صفات کی حامل ہوتی ہے. شعاع کا کام یہ ہے کہ وہ سورج کا پتہ دیتی ہے. شعاع پہنچ جائے لوگ سورج کو پہچان جاتے ہیں. ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم خدا نہیں ہیں، خدا سے جدا ہیں، لیکن خدا کی صفات کے حامل ہیں. جو ہم تک پہنچ جائے وہ حتماً خدا تک پہنچے گا. حتماً اہل بیت تک. یہ ناممکن ہے کہ کوئی اہل بیت تک پہنچے اور خدا تک نہ پہنچے. دلیل کا کام یہ ہے. اسی لیے دلیل کا ایک اور معنی کیا ہے، اب عربی میں جا کے ڈھونڈیں گے. دلیل کا ایک معنی ہے نقشہ. نقشہ کیا کرتا ہے؟ نقشہ ہوتا ہی وہ ہے جو مقصود تک پہنچا دے. جو نقشہ غلط ہو وہ پہنچائے گا آپ کو؟ کبھی آپ اس کو نقشہ نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ نقشہ نہیں ہے. نقشے کا کام کیا؟ نقشے کا کام ہے مقصود تک پہنچانا. تو جس طرح سے نقشے کو فالو کرنا مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح سے اہل بیت کو فالو کرنا آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. دلیل کا دوسرا معنی رہنما، گائیڈ. اب یہ جو گائیڈ ہوتا ہے اس کی دو تین کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ آئے، مثلا آپ کا یہ شہر ہے کوالالمپور، آپ گھومنے پھرنے کے لیے آئے، آپ نے کہا یار ایک گائیڈ ہائر کر لو. وہ گائیڈ آپ کو جلد از جلد ساری جگہوں پہ پھرا کے بتا دے گا کہ بھئی یہ یہاں کی مشہور جگہ ہیں. ایسا گائیڈ آپ کا صرف وقت بچائے گا، یعنی آپ وہ جگہ خود ڈھونڈیں، خود ایکسپلور کریں، اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن گائیڈ کی اہمیت زیادہ کس وقت پتہ لگتی ہے؟ کہ اگر آپ کسی برفانی علاقے میں چلے جائیں، پہاڑ میں، جہاں پہاڑ میں کھائیاں ہیں اور وہ کھائیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ ہمارا پاؤں کہیں پڑا اور ہم کھائی میں. یہاں پر آپ گائیڈ کے بغیر جائیں گے؟ چلے میں تھوڑا سا اور ذرا معاملہ سنگین کر دوں. بعض اوقات جہاں ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو لینڈ مائنز بچھا دی جاتی ہیں. اب اگر کسی ایک منطقے میں، کسی ایک ایریا میں لینڈ مائن بچھی بھی ہوں تو وہاں پر گائیڈ کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے. کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پر؟ خدا نہ خواستہ اگر کبھی آپ کو ایسا واسطہ پڑ جائے تو وہاں پر گائیڈ یہ کہتا ہے میرے قدم کے اوپر قدم رکھ کے آنا، میرے قدم کے اوپر قدم رکھ کے آنا. یعنی قدم سے ذرا سا ادھر سے ادھر ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اب اگر یہ کنڈیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے دلیل کی، کہ دلیل کیا؟ قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، گائیڈ. تو آپ جب گئے، اب ہم نے لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے کہا یہ گائیڈ، یہ بڑا معتبر آدمی ہے، سن رسیدہ بوڑھا ہے، بہت ہی مخلص آدمی ہے، نہایت ہی نیک ہے اور بڑی صفات کا حامل ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے زمانے کے پیغمبر کا دوست ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ ساری صفات بیان کر دی ہم نے. یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد ہم نے کہا دیکھیں یہ اتنا صفت کا مالک آدمی، اس کے ساتھ آپ نے جانا ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ کہیں غلط قدم گڑبڑ ہو جائے، جائیں گے اس کے پیچھے آپ؟ جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ تمام تر دیکھیں ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ لے کے جائے, ہم اس کے اخلاص میں شک نہیں کرتے, اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, یقیناً وہ مخلص طریقے سے آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر میدان مین کا ہے, لینڈ مائنز کا میدان ہے, اس کا اخلاص اپنی جگہ پر, اس کی تمام صفات اپنی جگہ پر, ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر اس نے غلطی کر دی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. لہذا آپ کیا کہیں گے, کہیں گے کہ بھائی معاملہ ایسا ہے, جان کا معاملہ ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جہاں غلطی کی گنجائش نہ ہو اسے مقام عصمت کہتے ہیں, وہی مقام عصمت ہوتا ہے. تو لینڈ مائن میں جن کو جان کی پرواہ ہوتی ہے وہ وہاں پر اس معصوم رہنما ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ہمیں اپنے دین کی پرواہ ہے اس لیے ہم معصوم رہنما ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم معصوم رہنما تلاش اس لیے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جان چلی جائے مسئلہ نہیں, دین نہیں جانا چاہیے. لہذا دین میں ہم ایسا رہنما تلاش کرتے ہیں کہ جس کے قدم پہ قدم چلنے کا مطلب ہی نتاج کا راستہ ہے, لیکن قدم پہ قدم چلنا شرط ہے, قدم پہ قدم. اگر معصوم کے قدم سے آگے نکالنے کی کوشش کرو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے, معصوم کے قدم سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اب یہ ایک جو بحث ہمارے ہاں ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے شہادت ثالثہ والے مسئلے کی, تفصیل میں انشاءاللہ دوبارہ بھی بیان کروں گا, لیکن آج صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے گفتگو کو تمام کروں. وہ چھوٹی سی بات میری صرف اتنی سی ہے کہ 250 سال تک آئمہ موجود رہے ہیں, پیغمبر سے لے کر امام کی غیبت تک 250 سال آئمہ رہے ہیں, 250 سال میں کسی ایک امام سے کسی بھی مقام پر ایک مرتبہ, یعنی 250 سال چھوٹی بات نہیں ہوتی, 250 سال میں کسی ایک امام نے کبھی ایک مرتبہ کسی ایک نماز میں شہادت ثالثہ دی ہو, ہمیں لا کر دکھا دیں ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے. کیوں, ہم معصوم کے پیچھے چلنے والے ہیں. اب اگر آپ معصوم سے ثابت نہیں کر سکتے, کسی معصوم سے آپ کے پاس تشہد موجود نہیں ہے اور آپ دلیلیں دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ معصوم سے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم معصوم کے پیچھے چلنے والے ہیں, معصوم سے آگے چلنے والے نہیں ہیں, کیونکہ معصوم سے آگے چلنے کا مطلب صرف آئے علاقت کے کچھ نہیں. تو اب اگر علامت معلوم ہوں گے, علامت اسے کہتے ہیں, آیت جہاں توجہ کی ضرورت ہو, دلیل جہاں کسی شے کا وجود ہی دوسرے کی خبر دینا بن جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل. پھر شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر ہے کیا؟ شاعر بھی علامت ہے. شاعر اس کا اصل مادہ ہے شین عین اور رے, شعرا. عربی میں شعر کہتے ہیں بال کو, شعر یعنی بال. صاحب تحقیق آیت اللہ مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن فرماتے ہیں کہ اس مادے میں شین عین رے, اس مادے یہ جہاں کہیں بھی یہ مادہ ہوگا اس میں باریکی اور دقت پائی جائے گی جیسے بال کی باریکی, بال میں جیسے باریکی ہے. یہ مادہ جہاں اسی مادے سے شعر یعنی بال, اسی مادے سے شعر, اسی مادے سے شعور, اسی مادے سے شعار, اسی مادے سے شعیرہ. بحث جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شعائر ہے یہ شعار کی جمع ہے یا شعیرہ کی جمع ہے. تو اب اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ شعار کیا ہوتا ہے, شعیرہ کیا ہوتا ہے, اور شعار کس کی جمع ہے. انشاءاللہ اس کو گفتگو کر یہیں سے جاری کریں گے. کل جو دن گزرا وہ تاریخوں میں منسوب ہے شہادت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے. امام حسین کی تحریک کے دو مرحلے ہیں, پہلے مرحلے کا نام کربلا, دوسرے مرحلے کا نام کوفہ و شام. پہلے مرحلے کا سپہ سالار حسین ابن علی, دوسرے کا سالار علی ابن الحسین السجا, پہلے کا پرچم دار جناب عباس, دوسرے کی پرچم دار جناب زینب کبرا. پہلے مرحلے کی قربانیوں کی معراج کا نام علی بن الاصغر, دوسرے مرحلے کی قربانیوں کی معراج کا نام سکینہ ملے. جس طرح سے کربلا میں علی اصغر کی شہادت نے یزیدیت کو آخری یعنی علی اصغر کی شہادت کے بعد ان کو کوئی انسان کہے نہیں مانا جا سکتا, اسی طرح سے شام میں یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل سکینہ کی شہادت. حسین کی 4 سالہ بچی تقریباً 500-600 سال پہلے, 700 سال پہلے شام میں ایک سید بزرگوار متقی پرہیزگار شخص, جس کی 3 بیٹیاں ہیں, تینوں بیٹیاں نہایت متقی اور پرہیزگار, سید کا نام ہے سید ابراہیم دمشقی. پہلی شب سید کی سب سے چھوٹی بیٹی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی 4 سالہ سیدہ خواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری قبر کی مرمت کرائی جائے, ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے, اپنے باپ سے کہو کہ والی شہر سے بات کرے اور ہماری قبر کی مرمت کروائے. سید کو صبح بیٹی نے خواب بتایا, سید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا ہے. دوسری شب دوسری بیٹی نے دیکھا, تیسری شب تیسری بیٹی, لیکن ابھی بھی سید کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ 4 سالہ بچی کون ہے, قبر میں پانی آنے سے کیا مراد ہے. چوتھی شب اس نے خود اپنے خواب میں جناب کو دیکھا, فرمایا سید جب میں تجھ سے مسلسل 3 مرتبہ تجھے میں نے پیغام بھجوایا ہے تو انتظام کیوں نہیں کرتا. اب سید نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت سکینہ حکم دے رہی ہیں, لہذا وہ والی شام کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے اس طرح سے 4 شب خواب میں مسلسل بی بی نے آ کر مجھے یہ حکم دیا. والی شام نے اس دور کے جتنے بھی علامات, شیعہ سنی جتنے بھی علامات تھے, سب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ معاملہ ہے, کیا حل دیا جائے. سب نے یہ کہا کہ قبر کی مرمت اور ضروری ہے, لہذا ہم مجبور ہیں کہ قبر کو نبش کیا جائے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کرے گا کون. کہا کہ متفق طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرات سارے جتنے بھی علماء ہیں شام کے, یہ رات کو غسل کر کے پاکیزہ لباس پہن کے پوری رات عبادت کریں گے, صبح فجر کے بعد حضرت کے دروازے پر جائیں گے, جس کے ہاتھ سے تالا کھل گیا وہی حضرت کی طرف سے صاحب اجازت ہوگا کہ وہ ان معاملات کو انجام دے. ساری رات عبادت کر کے علماء پہنچے, ایک ایک کر کے سب نے کوشش کر لی, دروازہ نہیں کھلا. آخر میں جب سید ابراہیم کو چابی دی گئی تو سید کے ہاتھ سے دروازہ کھل گیا. سب نے یہ سمجھ لیا کہ سید کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے, اس لیے سب نے کہا سید تم جانو اب تمہارا کام. سید نے یہ کیا کہ 3 یا 4 نمازی پرہیزگار افراد کو بلایا کہ جو مستری تھے کام جانتے تھے, اور ان سے یہ کہا کہ ہم جائیں گے اندر اور ہر کوئی زمین پر کدال مارے گا, جس کی کدال سے زمین شگافتہ ہوگی وہی قبر کو کھولے گا, وہی جنازہ نکالے گا, باقی تعمیر کرے گا. سب نے کدال ماری, کسی کی کدال نے اثر نہیں کیا. جب سید نے ماری تو زمین شگافتہ ہو گئی, لہذا سب کو نکالا گیا. سید نے تنہا قبر کو کھولا. قبر کو کھولنے کے بعد سید کہتا ہے جب میں نے قبر کو دیکھا تو جنازہ بالکل سالم تھا, کفن بالکل سالم تھا. سید نے بی بی کا جنازہ نکالا, پھوپھی لگتی ہیں, محرم ہے, جنازہ نکالا اور ایک حجرے میں جا کر بیٹھ گیا, جنازہ اپنے زانوؤں پہ رکھا, دروازہ بند کر دیا گیا. یہاں مزدوروں نے باہر 3 دن لگائے قبر کو تعمیر کرنے میں.
وہاں تین دن حجرے کے اندر سیدنا تین دن سویا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. تین دن سید کا کام کیا تھا؟ سید صبح سے لے کر شام تک دھاڑے مار مار کر روتا تھا، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا تھا. ان تین دنوں میں سید نے رونے کے علاوہ صرف واجب نمازیں پڑھی اور کچھ نہیں، یعنی صرف واجب نماز کے لیے وہ رونا بند کرتا تھا، باقی تین دن مسلسل روتا رہتا تھا. تین دن کے بعد جب سید باہر آیا اور جنازے کو دفنانے کے بعد باہر نکلا تو لوگوں نے سوال کیا، سید تین دن تم نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ آرام کیا، صرف روتے رہتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ سید پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور رو کر کہتا ہے، میں کس طرح سے نہ روؤں کہ ابھی تک اس چار سالہ بچی کے جسم پر تازیانوں کی نشان ہے. سید کہتا ہے، میں کیسے نہ روؤں کہ ابھی تک اس چار سالہ بچی کے جسم پر ورم کے نشان موجود. سید کہتا ہے، میں کیسے نہ روؤں جس بچی کا کرتا ابھی تک اس کے بدن سے چپکا ہوا ہے، جس بچی کے ہاتھوں میں ابھی تک رسیوں کے نشان باقی ہے، جس بچی کا دامن بھی جلا ہوا ہے، بال جلے ہوئے بھی ہیں نوچے ہوئے بھی ہیں، جس کے چہرے پر ابھی تک تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں کی لبوں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے، ارے میں کیسے نہ رو اس بچی کے لیے جس کے بدن پر سر سے لے کر پیر تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی زخم نہ ہو، تو میں کیسے نہ روتا. ارے حسین کی یہ بیٹی حسین کے مرنے کے بعد سے لے کر حسین کی شہادت سے لے کر اپنی شہادت تک مسلسل ظلم کا شکار نہیں ہے. جب بابا کو روتی ہے تازیانے لگتے ہیں، جب چچا کو یاد کرتی ہے تازیانے لگتے ہیں، جب پانی مانگتی ہے تماشے لگتے ہیں. ارے اس کے گوہر کربلا میں چھینے گئے تھے، لیکن اتنے تماشے لگے ہیں میری بیوی کو کہ کربلا سے لے کر شام تک میری بیوی کی لبوں سے خون رکنا بند نہ ہو. بہت روتی ہے، اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. ایک شب بچی تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوگی، خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، دادا علی مرتضیٰ آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں، دادی زہرا آئی ہیں، اور آ کر کہہ رہے ہیں، سکینہ سکینہ اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بس تھوڑی سی زحمت. بابا کو خواب میں دیکھ کر سکینہ تڑپ کر اٹھی، تڑپ کر اٹھ کر کہتی ہے، بابا بابا میرا بابا بھی یہاں آیا ہے. بھیا سجاد میرا بابا آیا تھا، اما رباب میرا بابا آیا تھا، پھوپھی زینب میرا بابا آیا تھا، مجھے بابا سے ملوا دو. بچی نے اس شب اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ بچی کے ساتھ ساری جتنی بھی خواتین ہیں مل کر رونے لگی. اس گریا کی جب آواز کو ظالم نے سنا اور اس کی نیند خراب ہوئی تو پوچھا، کیا بات ہے، کیا زندان میں کوئی مر گیا؟ کہتے نہیں، حسین کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے. ظالم کہتا ہے، ملوا دو بابا سے. ایک تشت میں مولا کا سر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال کر لے کر آیا گیا. جب سپاہی دروازے زندان پر پہنچے، بچی نے تشت دیکھا، ایک مرتبہ کہا، بھیا سجاد ان سے کہو ہمیں بھوک نہیں لگی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہم اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہیں. تو عزاداروں جیسے ہی تشت پر سے کپڑا ہٹایا گیا، دیکھا تشت میں سر حسین ہے. سر حسین دیا گیا مولا سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا. جب سکینہ کے پاس پہنچا تو ایک مرتبہ چار سالہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے سر کو لے کر زمین پہ بیٹھ گئی، بابا کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا. زر پہلے بچی نے اپنے بابا سے شکوا کیا، کہا بابا آپ کہاں تھے، بابا آپ کے مرنے کے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی، بابا میرے دامن میں آگ لگی، آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا، بابا میں خیموں سے نکل کر دوڑی تو ظالموں نے پہلے میری چادر چھینی، پھر میرے گوشوارے چھینے،
بابا جب میں نے تمہیں یاد کیا مجھے تازی آنے لگے، بابا میں نے جب تمہیں یاد کیا مجھے تماچے لگے۔ پھر ایک مرتبہ بچی شکوا کرتے کرتے باپ کے چہرے کو پیار کرنے لگی، کٹے ہوئے سر کو پیار کر رہی ہے، کبھی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی حسین کے رخساروں کو چومتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سکینہ حسین کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر پیار کرتے کرتے چپ ہو گئی۔ جب سکینہ کی خاموشی بہت زیادہ طول پکڑ گئی تو ایک مرتبہ جناب رباب نے تڑپ کر کہا، بیٹا سجا اپنی بہن کو دیکھو، سکینہ کی آواز نہیں آ رہی۔ ارے سکینہ چپ کیوں ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جناب سکینہ کا شانہ ہلایا۔ ارے شانہ ہلانا تھا، سکینہ سید سجاد کی آغوش میں ڈھلک گئی۔ اب جو میرے مولا نے نفس پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے حسین کو یاد کرنے والی سکینہ حسین کے پاس چلی گئی۔ اللہ رحمت اللہ رب الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم القلب یقلب۔ ماتم حسین
ہائے سکینہ ہائے۔